बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم।
अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, पैगंबर आप कह दीजिए कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से हक आ चुका है। अब जो हिदायत हासिल करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा और जो गुमराह हो जाएगा उसका नुकसान भी उसी को होगा और मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और आप सिर्फ उस बात का इत्तबा करें जिसकी आपकी तरफ वही की जाती है और सब्र करते रहें यहाँ तक कि खुदा कोई फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की पहली मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान करीम की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह यूनुस की आयात 108 ता 109 की तिलावत कर रहे थे, कारी जनाब अहमद मीरजादे। سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بندوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ دو حالتوں پر بھروسہ کریں، صحت و عافیت اور مالداری و توانگری، اس لیے کہ ممکن ہے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی بیماری آ جائے اور صحت و سلامتی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، یا اچانک غریبی اور تنگ دستی آ جائے اور مال و دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہم نہیں کر سکتے کی غلط ذہنیت بدل گئی ہے رہبر انقلاب اسلامی۔ پاکستان کی موجودہ حکومت پر عمران خان کا ایک اور حملہ، اور ہندوستان میں پڑوسی ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ سپریم کونسل برائے ثقافتی انقلاب کو چاہیے کہ مختلف شعبوں میں غلط ثقافتی کمزوریوں اور تجاویز کا مشاہدہ کر کے اور ان کی شناخت کر کے صحیح اور کامیاب تجاویز کے فروغ کے لیے دانشمندانہ راہ حل فراہم کرے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے گزشتہ روز سپریم کونسل برائے ثقافتی انقلاب کے ارکان نے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں ملک کی ثقافتی رہنمائی کو اس کونسل کے شایان شان اور اس کا اصل کردار قرار دیا، اور ملک کے ثقافتی ڈھانچے کی انقلابی تعمیروں پر بھی تاکید کی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ باضابطہ اداروں کی ثقافتی رہنمائی عوامی تنظیموں کی ثقافتی رہنمائی سے مختلف ہے، فرمایا کہ سپریم کونسل برائے ثقافتی انقلاب ہزاروں عوامی تنظیموں کی صحیح اور مناسب رہنمائی کے ذریعے جو متنوع اور وسیع ثقافتی کاموں میں سرگرم ہیں، ثقافتی امور میں عوامی تحریک کا مقدمہ بن سکتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے انقلاب اسلامی سے پہلے معاشرے میں رائج غلط ثقافت کہ ہم نہیں کر سکتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی انقلاب نے آہستہ آہستہ بہت ہی اچھے اور تخلیقی طریقے سے اس ذہنیت کو تبدیل کر دیا، جس کے نتیجے میں ڈیموں کی تعمیر، بجلی گھروں، ہائی ویز، شاہراہیں، ایکسپرے ویز، تیل اور گیس کی صنعت کے ساز و سامان کی تعمیر اور بہت سے بنیادی ڈھانچے جوان ایرانی ماہرین کے ذریعے انجام پائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مغرب پرستی کی ثقافت اور حتیٰ انگریزی الفاظ کے استعمال کو معاشرے میں رائج ایک اور غلط عنصر قرار دیا، اور فرمایا کہ اسلامی انقلاب نے اس غلط عنصر کو تبدیل کیا اور اسے مغرب پر احتجاج اور اعتراض کی ثقافت میں تبدیل کر دیا۔ ایران نے کہا ہے کہ ملک میں یورینیم کی 60% تک افزودگی طبی مقاصد کے لیے ہے اور 60% تک افزودگی کا عمل آئی اے ای کے بورڈ آف گورنر کی حالیہ ایران مخالف قرارداد کے جواب میں انجام پا رہا ہے۔ ایران کی مجلس شورا اسلامی کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابوالفضل اموی نے کہا کہ یورینیم کی 60% تک افزودہ کرنے کا عمل جہاں طبی مقاصد کے لیے ہے، وہیں آئی اے ای کے بورڈ آف گورنر کے ایران مخالف حالیہ سیاسی فیصلے اور قرارداد کا ایک جواب ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف قرارداد منظور ہونے کے بعد ایران نے مغرب کے اس سیاسی اقدام پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے مختلف فیصلے کیے، جس میں یورینیم کی افزودگی کو 60% تک بڑھانا بھی شامل تھا۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے کمیشن کے ترجمان نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے یورینیم کی افزودگی کے لیے سینیٹری فیوج مشینوں کے نئے جنریشن کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اقدام آئی اے ای کے معائنہ کاروں کی نگرانی میں انجام دیا گیا اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کو اطلاع بھی دے دی گئی۔ ایران میں خونخوار دہشت گردوں کی ٹیم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے دہشت گرد گروہ ایم کے او کی خونخوار دہشت گرد ٹیم کا پتہ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزارت انٹیلیجنس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے خونخوار دہشت گردوں کی ٹیم کا پردہ فاش کیا اور پوری ٹیم کو گرفتار کر لیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد متعدد ٹیموں میں تقسیم تھے، جنہیں وسیع آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا۔ ایران کے انٹیلیجنس کی وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد سرکاری دفاتر و تنصیبات پر گرینیڈ پھینکنے، عمومی جگہوں کو نقصان پہنچانے اور عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنے جیسے متعدد جرائم میں ملوث تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے موجودہ حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حکومت کو مزید وقت دینا ملکی معیشت کے ساتھ ظلم ہوگا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے صوبہ پنجاب کے بعد اضلاع کے ارکان اسمبلی سے ملاقات میں کہا کہ موجودہ حکومت کو اس سے زیادہ وقت دینا ملکی معیشت کے ساتھ زیادتی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت معیشت اور ملک کو سنبھالنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے ارکان اسمبلی کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عمران خان نے کہا کہ پارٹی کو عام انتخابات سے قبل مزید متحرک کیا جائے۔ اس ملاقات میں پی ٹی آئی کے ارکان نے بھی کہا کہ ملک کے مسائل کا واحد حل شفاف اور جلد انتخابات ہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان نے راولپنڈی اجلاس میں پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ان کی پارٹی نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ افغانستان کے شمالی صوبے بلخ کے صدر مقام مزار شریف اور مشرقی صوبے ننگرہار میں الگ الگ دھماکوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے شمالی صوبے بلخ کے صدر مقام مزار شریف میں حیرتان میں سید آباد کراسنگ پر یہ دھماکہ ایک آئل کمپنی کے ملازمین کی بس میں ہوا۔ مزار شریف میں ہوئے دھماکے میں 9 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب مشرقی صوبہ ننگرہار کے صرافہ بازار میں بھی دھماکہ ہوا ہے۔ صوبہ ننگرہار میں طالبان کے سیکورٹی ادارے کے ترجمان نے اس دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دونوں دھماکے صوبہ سمگان میں ایک مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے کے ایک ہفتے بعد ہوئے ہیں۔ افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں سیکورٹی سے متعلق بڑھتی ہوئی تشویش کے دوران ہندوستان میں وسطی ایشیا کے مختلف ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کا ایک اجلاس منعقد ہوا ہے۔ ہندوستان میں تشکیل پانے والے اس اجلاس میں ہندوستان کے علاوہ قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان، ازبکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں اور ترکمنستان کے سفیر نے شرکت کی۔ اس اجلاس سے اپنے خطاب میں ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے افغانستان کی سکیورٹی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک میں بڑھتی ہوئی بدامنی کو ایک اہم موضوع اور اس مسئلے کے کو تمام پڑوسی ملکوں کے لیے باعث تشویش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی فنڈنگ کا مقابلہ کیا جانا سب کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے اور تمام ملکوں کو چاہیے کہ دہشت گردانہ اقدامات میں ملوث اداروں اور تنظیموں کی حمایت کرنے سے گریز کریں۔ ہندوستان میں افغانستان کی سکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں پائی جانے والی تشویش اور دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیے جانے سے متعلق اس قسم کا یہ پہلا اجلاس تشکیل پایا ہے۔ عراقی فوج نے کربلائے معلہ میں خودکش حملہ آور کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ عراقی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ ملک کی مسلح افواج کے اہلکاروں نے کربلائے معلہ میں خودکش حملہ آور کو ہلاک کر دیا، جبکہ فوجی کارروائی میں دوسرا دہشت گرد زخمی ہو گیا۔ عراق میں کربلائے معلہ کی آپریشنل کمانڈ نے منگل کی شام ایک دہشت گرد کی ہلاکت کی خبر دی۔ عراق کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے ٹویٹ کیا کہ دقیق اطلاع کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے البربہانی علاقے میں سرچ آپریشن انجام دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کے جوانوں نے آپریشن کے دوران ایک خودکش حملہ آور کو ہلاک کر دیا، جس کی کمر میں دھماکہ خیز بل بندھی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا دہشت گرد کارروائی میں بری طرح زخمی ہو گیا ہے۔ عراقی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گرد سے تفتیش جاری ہے اور اس کے دوسرے ساتھیوں کی گرفتاری کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر متھرا کی شاہی مسجد اور عیدگاہ میں انتہا پسند ہندو تنظیم کی طرف سے ہنومان چالیسا پڑھنے کے اعلان کے بعد شہر میں حالات کشیدہ اور مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیں گے، تو سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیں گے، اور اس حوالے سے ہم نے گفتگو کے لیے رابطہ قائم کیا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار افتخار شیرازی صاحب سے۔ افتخار شیرازی صاحب،
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اسمبلیاں تحریر کرنے اور ساتھ ہی ساتھ استعفے کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بات کی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی واضح سی صورتحال سامنے نہیں آ رہی ہے۔ آپ کی نظر میں اس کی اہم وجہ کیا ہے؟
دیکھیں، میرا خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حوالے سے ضرور اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے، لیکن لگتا ہی ہے کہ اس حوالے سے جو ایک پارٹی میں مشاورت کا عمل ہے اس کو شاید انہوں نے اڈاپٹ اس وقت نہیں کیا۔ ان کی ایک ذاتی سوچ یا ایک اس وقت کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو ضرور لگتی ہے، لیکن کیونکہ اس میں جو پولیٹیکل ہوم ورک تھا وہ کہیں مسنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر بخصوص جو ان کے اتحادی ہیں مسلم لیگ کاف ان کی جانب سے بھی جائز ساری سی بات ہے, بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں, اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ان کے رفقا ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ ایسی اسمبلیاں چھوڑ دی جائیں جہاں پہ ان کی حکومت ہے, اور ایک ایسا آخری سال کے جس کے اندر کچھ ڈیلیور کر کے پبلک پرسپشن کو اور اپنی فیور میں کیا جا سکتا ہے, اس موقع کو گوا کے تو اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے. پھر ساتھ میں یہ بھی خدشہ موجود ہے کہ شاید اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو بھی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں عام انتخابات تو نہ ہوں لیکن ان دو اسمبلیوں میں دوبارہ سے الیکشن کرا دی جائیں. پھر تحریک انصاف کو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن میں گئے تو شاید وہ اتنی سیٹیں وہاں سے حاصل نہ کر سکیں جتنی اس وقت ان کے پاس ہیں. تو میرا خیال ہے یہ وہ خدشات ہیں جو اس ساری صورتحال کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب جنہوں نے اعلان ضرور کیا تھا لیکن اب وہ بھی سیکنڈ تھاٹ دے رہے ہیں, جو ہے کہ ایک نئی سوچ کے ساتھ اب بیٹھے ہیں کہ شاید اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا بھی جائے یا نہ کیا جائے. تو ہمیں تو یہی لگ رہا ہے. دوسرا ساتھ میں ظاہر سی بات ہے وفاقی حکومت بھی اب ان کے کچھ اتحادیوں سے خود پی ٹی آئی کے بہت سارے ارکان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ جب وفاق کے اندر بھی تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تھی اگرچہ ان کے لوگوں نے راہیں جدا کی تھی, ووٹ جو نہیں دیے تھے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اپوزیشن بینچوں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے اور خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. اب بھی اس بات کا کبھی امکان ہے کہ کچھ لوگ تحریک انصاف کی صفوں میں ایسے ہوں کہ جن کے حکومت وقت کے ساتھ رابطے ہوں, اور جب ایسا کوئی موقع آئے کہ جب اسمبلیوں سے استعفے دینے کی بات ہو یا ڈیزالو کرنے کی بات ہو تو وہ خان صاحب کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ایک اور ان کے لیے سیاسی دھچکا ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک تاخیر ہو رہی ہے اور اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا.
شیرازی صاحب, دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے جو مثلا قیادت ہے وہ ہمیں بیک فٹ پر نظر آتی ہے, اور جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب جی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک جو ہے نا وہ شروع کی جائے گی, تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو نعرہ لگایا جا رہا تھا وہ مثلا کچھ کمزور ہوا ہے, اور اب جو حکومت ہے اس نے بھی وہ مثلا جواب نہیں دیا کہ جو یہ چاہ رہے تھے کہ مثلا تھوڑا سا ایک لچک پیدا ہوگی آرمی چیف کی تبدیلی کے بعد, کچھ حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے, لیکن اب نظر یہی آ رہا ہے کہ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں.
میرا خیال میں تحریک انصاف کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملات اب بند گلی کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جو بیانیہ خان صاحب لے کے چلے تھے گویا کہ قبل از وقت انتخابات, اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ لانگ مارچز کر کے ایک دباؤ کی کیفیت بنائیں گے حکومت وقت کے لیے, اس کے نتیجے میں ان کو وہ اہداف مل پائیں گے جو انہوں نے طے کیے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ 25 مئی کا لانگ مارچ ہو یا اس کے بعد پھر جو انہوں نے لاہور سے ایک لانگ مارچ شروع کیا جو اپنا تکمیل اپنی مکمل تو ہوا, لیکن وہ جو ان کے اہداف تھے ان میں وہ بری طرح ناکام ہوئے, نہ تو وہ الیکشن کی ڈیٹ لے سکے اور نہ ہی آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے جو دباؤ رکھ کے وہ چاہ رہے تھے کہ اس شخص کو لایا جائے کہ شاید جو ان کے خیال میں درست فیصلہ ہے وہ بھی نہیں کروا سکے. تو اب ان کے لیے تو یقینی طور پر ساتھ میں تیسرا جو بڑا اب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ شاید وہ اب اسمبلیاں توڑ کے ملک کے اندر ایک آئینی اور پارلیمانی بحران برپا کر دیں گے, اور جس کے نتیجے میں بالآخر حکومت وقت کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ تینوں چاروں اہداف کے اندر خان صاحب بری طرح ناکام ہوئے ہیں, اگرچہ اس وقت بھی ان کی ہم مقبولیت کے حوالے سے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے اندر ان کی ابھی بھی ان کو تائید و حمایت حاصل ہے, لیکن وہ اپنے تئیں اپنے مرضی اور منشا کے مطابق اس ملک کے سیاسی صورتحال کو لے کر نہیں چل سکے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بالکل محدود ہو چکے ہیں, اور حکومت وقت جو شاید اس وقت تھوڑا سا خدشہ محسوس کر رہی تھی کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے جن کو خان صاحب نے ایکسٹینشن دی, پھر ان کو شاید کہیں سے کچھ اشارے بھی مل رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سخت رویہ نہیں رکھنا, تو اب وہ رجیم بھی چلا گیا ہے, فوج کے اندر ایک نئی قیادت آ چکی ہے, اور میرا خیال میں اب نئی قیادت ابھی تک تو ہمیں لگ رہا ہے کہ سارے ماحول میں کہیں امپارشل ہے, غیر جانبدار ہے, تو اگر وہ غیر جانبدار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر حکومت وقت کو ایک اور حوصلہ ملے گا, اور خان صاحب اگر کوئی اور ایڈونچر کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں, اور ایسے میں کہ جب ان کے خلاف بڑے شدید قسم کے کیسز موجود ہیں اور ان کیسز کی نوعیت بڑی سنجیدہ اور سنگین ہے, اور ان کیسز کی بنیاد سے ان کے لیے اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.
پنجاب میں مسلم لیگ قاف کے جو سربراہ ہیں پرویز الہی صاحب اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں, ان کی طرف سے بھی کچھ سرد مہری نظر آ رہی ہے کوئی اصولی فیصلہ کرنے میں, کیا کہیں گے آپ؟
جی بالکل, میرا خیال میں وہ اس وقت وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, اور ایسا شخص جس کے پاس کم و بیش کو 8-10-12 سیٹیں ہیں اور ان کو چیف منسٹرشپ ملی ہوئی ہے, اور انہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ پنجاب کے اندر اگر تحریک انصاف کے لیے بھی کچھ سپیس ہے یا ان کی حکومت باقی ہے تو وہ تحریک مسلم لیگ قاف کی مرہون منت ہے. انہیں اپنی پوزیشن کا بڑے اچھی طرح ان کو آگاہی ہے, پھر ظاہر سی بات ہے وہ یہ بھی چاہیں گے کہ ان کے لیے جو ماضی میں ایک کوشن رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ بھی باقی برقرار رہے, اور اس وقت وہ بھی سیاسی موڈ کو دیکھ رہے ہیں, نہ صرف پی ڈی ایم کی حکومت جو وفاق میں بیٹھی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اسمبلیاں چلیں, کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی خواہش ہے کہ ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی سیاسی اور آئینی بحران پیدا نہ ہو, کیونکہ ملک کی معیشت اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ الیکشن شاید وقت پہ ہوں اکتوبر میں اگلے سال یا اس سے بھی آگے چلے جائیں, لیکن کم از کم جلدی الیکشن کی تو صورتحال نہیں بن رہی. تو پرویز الہی صاحب زیرک سیاستدان ہیں, وہ اس وقت سیاسی ماحول کو سمجھ بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ جو انہوں نے بینیفٹ تحریک انصاف سے حاصل کرنے تھے گویا کہ وہ کر لیے, وہ چیف منسٹر بن گئے, اب انہوں نے فیوچر کے لیے انویسٹمنٹ کرنے, اور فیوچر کے انویسٹمنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک تو مرکز میں بیٹھے حکومت کی خواہش کا بھی خیال رکھیں, اور مور امپورٹنٹلی شاید وہ ملک اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کا بھی خیال رکھیں تاکہ فیوچر میں ان کے لیے کوئی نہ تو مشکلات پیدا ہوں, رادر ان کے لیے کچھ مواقع اور جو ہے وہ موجود رہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی خان صاحب کی سوچ کے ساتھ کہیں کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے, بلکہ ان کی سوچ بھی وہی ہے کہ جو اس وقت وفاقی حکومت کی ہے, گویا کہ سامنے اپنی مدت پوری کریں اور وقت پہ الیکشن ہو, اور ساتھ میں ملک اسٹیبلشمنٹ کی بھی سوچ ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب اکانومی کی صورتحال بہت بری ہے کسی قسم کے الیکشن کے ماحول کی طرف نہ جایا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب بھی نہیں چاہ رہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا
جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی. میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا. میں غم و الم میں ہوں مبتلا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا. میرا دو جہاں میں تیرے سوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, شاہ اور کون طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو, اس لیے کہ تمہارا ہر بوسہ تمہارے لیے بہشت کے ایک درجے کو بڑھا دے گا. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, ہم میں سے کوئی بھی شخص, افراد, گروہ ایسا نہیں جو برسر عام اتحاد کی باتیں نہ کرتا ہو, تو پھر اتحاد قائم کیوں نہیں ہوتا؟ مشاہدے میں آیا ہے کہ علماء, ذاکرین, سیاستداں, این جی اوز اور اسی طرح کے دیگر شعبے میٹنگوں, کانفرنسوں یا مشترکہ جلسوں میں اتحاد کی شان میں اپنے بیانات دیتے رہتے ہیں, مگر اتحاد کی شان میں اس رتب اللسان بیان سے بھی اتحاد کیوں قائم نہیں ہوتا ہے؟ جبکہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حالات خراب کرنے والے عناصر شہر کی فضا کو مقدر کرنے کے درپے رہتے ہیں. اتحاد بین المسلمین واقعی مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ ہے, اور مسلمان واقعی ایک امت واحد بن کر سر اٹھا کر عزت کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ ہر طرح کی تفرقہ بازی, فرقہ بندی اور مسلک نوازی کو نظر انداز کر کے قرآن کریم کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں, تو یقیناً ہم ایک ہو سکتے ہیں, ورنہ محض زبانی جمع خرچ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ویسے تو اتحاد بین المسلمین آج ہی کا نہیں, گزشتہ کئی صدیوں کا اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے پر درد دل رکھنے والے حضرات پہلے بھی بہت کچھ کہتے اور لکھتے لکھاتے رہے ہیں, اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے کہ عوام کی ترقی کے لیے فرقہ واریت کا خاتمہ بے حد ضروری ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے ان میں ہر طرح کی فرقہ واریت اور عصبیت کے خاتمے اور مکمل اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان متحد ہونے کے بجائے منتشر اور آپس میں برسرے پیکار ہو کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بڑی طاقتیں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مذہبی عصبیت اور فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں۔ اس پر فوری پابندی لگا کر ایسی سرگرمیوں میں ملوث لوگوں پر پابندی عائد کر کے اس کا سدباب کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ہی حساس موضوع ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ گویا برتری اور غلبہ حاصل کرنا جو انسان کی ایک فطری تمنا کہی جا سکتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب امت مسلمہ کے تمام افراد میں ایسا اتحاد قائم ہو جائے جو انہیں ایک دوسرے سے مربوط رکھے، ایک دوسرے کا جانسار اور ہمدرد بنا دے، اور ایسی شیرازہ بندی قائم کر دے کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے، اور وہ کامیابی کے ساتھ دین اسلام کو تمام دوسرے طریقہ زندگی اور افکار و اعمال پر غالب کر سکیں۔ آج کل دنیا کے ہر کونے، ہر سمت، ہر گوشے سے اتفاق اور باہمی اتحاد کی آواز بلند ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ہر مسلمان کو دعوت دیتا ہے کہ اتحاد بین المسلمین یقیناً ضروری اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ نفاق، انتشار، باہمی آویزش اور چپکلش ہر قوم کے وجود کے لیے زہر قاتل ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور افتراق و انتشار پیدا نہ ہونے دو۔ تو پھر دیکھیے کہ اس اتحاد کی ضرورت کو اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس کے بغیر امت مسلمہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نااتفاقی کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے درپے ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم سب اتحاد کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائیں اور دین اسلام کو غالب بنانے کی کوشش کریں۔ یہ فرض کمزور اور منتشر قوم ادا نہیں کر سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود اتحاد کی تسبیح میں اپنے کو پروئیں اور پھر مل جل کر ایسا اتحاد قائم کریں جو پوری امت کو ناقابل تسخیر بنا دے۔ ہمیں اگر بحیثیت قوم کے ترقی کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندر اور اپنی صفوں میں وہ اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم سب اتحاد کے ایک غلاف میں سما جائیں، تاکہ ہمارا یہ وجود بھی تا قیامت دنیا کے نقشے پر جگمگاتا رہے اور اس کے باسی بھی صدا مسکراتے رہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سکھر سے مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور دیگر دوستوں میں بھی ریڈیو تہران کو متعارف کرواتا رہتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ریڈیو تہران کی نشریات بہت سے لوگ سنتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گاؤں میں اطلاعات اور معلومات کی فراہمی کا بہترین ذریعہ آج بھی ریڈیو ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں رونما ہونے والے واقعات سے باخبر ہوتے ہیں۔ ماہ محرم میں ریڈیو تہران ہمیشہ کی طرح بہترین خصوصی پروگرام پیش کرتا رہا ہے۔ اس مرتبہ بھی ریڈیو تہران نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا ہے اور شاندار طریقے سے پروگرام پیش کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محرم میں ریڈیو تہران کی نشریات اور خصوصی پروگرام ہمارے لیے تو پوری طرح ذکر سید الشہداء علیہ السلام کی مجلس و محفل کی مانند رہے ہیں، جس میں نوحِ مرثیِ سلام اور اسی طرح علماء کرام کی تقاریر شامل نہیں۔ بہرحال مجھے آپ کے تمام پروگرام پسند ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں سامعین، محترم مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ان دنوں شہر کوفہ اسلامی حکومت کا اہم مرکز تھا۔ شام کے علاوہ تمام اسلامی سلطنت کے لوگوں کی نگاہیں اس شہر پر لگی رہا کرتی تھیں کہ دیکھیں اس شہر سے کون سا نیا فرمان صادر ہونے والا ہے اور کیسے اہم فیصلے لیے جانے والے ہیں۔ شہر سے باہر دو آدمی، جن میں ایک مسلمان اور دوسرا اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی یا زرتشتی تھا، ایک دن سڑک کے کنارے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا مقصد دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ مرد مسلمان کوفہ جا رہا ہے اور وہ اہل کتاب کوفے کے قریب ہی ایک دوسری جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دونوں آدمیوں نے یہ طے کیا کہ کافی دور تک ہم لوگوں کا راستہ ایک ہے، لہذا ایک ہی ساتھ سفر کریں گے تاکہ باہمی گفتگو کی وجہ سے راستہ آسانی سے طے ہو جائے۔ مختصر یہ کہ مشترک راستہ نہایت سکون و آرام اور آپسی گفتگو کی وجہ سے بڑی آسانی سے کٹ گیا۔ راستے بھر دونوں آدمی مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ آخرکار وہ لوگ ایک ایسے دوراہے پر پہنچ گئے جہاں سے دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اس اہل کتاب نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، اس کا مسلمان دوست کوفے کی طرف جانے کے بجائے اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اہل کتاب اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور مسلمان دوست سے دریافت کیا، کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کوفہ جاؤ گے؟ میں تو ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے کوفے جانا ہے۔ اس مسلمان نے جواب دیا، تو پھر تم اس طرف کیوں آ رہے ہو؟ یہ کوفے کا راستہ نہیں ہے، کوفے کا تو بس ایک ہی راستہ ہے جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دور تک تمہارا ساتھ دے دوں، کیونکہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں تو ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی پر کچھ حق پیدا ہو جاتا ہے، لہذا میں تیرا حق ادا کرنے کے لیے کچھ دور تیرے ساتھ ساتھ چلا آیا ہوں، اس کے بعد تو میں اپنے راستے کی طرف پلٹ جاؤں گا۔ اوہ، تمہارے پیغمبر نے لوگوں پر اتنا اثر قائم کر لیا تھا، اب سمجھ میں آیا کہ یہ ان کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت اہل کتاب کو بڑی حیرت ہوئی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا مسلمان دوست اور ہم سفر کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد وہ اہل کتاب مسلمان ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام کے وفادار اور مومن ساتھیوں میں شمار کیا جانے لگا۔ صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 15 آذر، 11 جمادی الاول اور 6 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 6 دسمبر سن 1956 عیسوی کو ہندوستان کے ممتاز ماہر قانون، ماہر اقتصادیات، سماجی مسئلے اور سیاسی رہنما ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا دہلی میں انتقال ہوا۔ وہ 14 اپریل سن 1891 کو موجودہ ڈاکٹر امبیڈکر نگر مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھے۔ بی آر امبیڈکر نے یونیورسٹی آف بمبئی سے گریجویشن کیا اور امریکہ اور برطانیہ میں معاشیات کی تعلیم حاصل کی اور وہیں سے ڈاکٹریٹ کیا۔ امبیڈکر، جنہیں بابا صاحب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ذہین اور ہونہار طالب علم تھے، لہذا 22 کی عمر میں ان کو سایاجی راؤ گائیکواڑ سوم کی قائم کردہ اسکیم کے تحت 3 کے لیے اسکالرشپ سے نوازا گیا۔ 1897 میں امبیڈکر کا خاندان ممبئی چلا گیا تھا۔ امبیڈکر کو ذات پات کے امتیازی سلوک کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کا تعلق ایسی ذات سے تھا جو ہندو سماج میں پست سمجھی جاتی تھی۔ ذات پات کے امتیازی رویے کے باوجود وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور اسکول میں جہاں دوسرے اچھوت سمجھے جانے والے لڑکے اونچی ذات کے ہندو لڑکوں کی نفرت کا نشانہ بن کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے، وہیں ڈاکٹر امبیڈکر نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہار نہیں مانی۔ امبیڈکر اپنے ابتدائی کیریئر میں ماہر معاشیات، پروفیسر اور وکیل بنے۔ انہوں نے بعد کے برسوں میں سیاسی میدان میں فعال کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر قانون اور آئین ساز کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے تھے۔ 1956 عیسوی میں امبیڈکر نے ہندو مذہب چھوڑ کر بدھ مت اختیار کر لیا تھا۔ سن 1990 عیسوی میں ڈاکٹر امبیڈکر کو ہندوستان کا سب سے بڑا شہری ایوارڈ بھارت رتن بعد از مرگ دیا گیا۔15 آذر سن 1357 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی کے بانی ڈاکٹر عیسیٰ صدیق کا انتقال ہوا۔ وہ عالم کے نام سے معروف تھے۔ ڈاکٹر عیسیٰ صدیق سن 1273 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے اور مدرسے دارالفنون تہران سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ 17 کی عمر میں فرانس چلے گئے اور ریاضی میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ پھر وہ ایران آ کر وزارت ثقافت میں کام کرنے لگے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سن 1309 ہجری شمسی میں امریکہ چلے گئے۔ فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایران واپس آ گئے اور انہیں تہران یونیورسٹی کے قیام کی ذمہ داری سونپی گئی۔ تہران یونیورسٹی کے قیام کے بعد وہ سن 1319 ہجری شمسی تک اس کے چانسلر رہے۔ تبریز یونیورسٹی اور تقریباً 2000 اسکولوں کا قیام ان کا اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پندرہ آذر سن 1359 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے بہترین پائلٹ احمد کشوری شہید ہوئے۔ وہ سن 1332 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی علاقے میں پیدا ہوئے۔ وہ سن 1351 ہجری شمسی میں فضائیہ میں شامل ہوئے اور ہیلی کاپٹر اڑانے کے تربیتی کورس کامیابی سے مکمل کیے۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے کئی سال پہلے حکومت مخالف سرگرمیاں شروع کر دی تھیں اور بختیار کی وزارت عظمیٰ کے دور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حکومت کے خلاف بغاوت کر کے پہلوی حکومت کا تختہ الٹنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی دوران اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ شہید احمد کشوری نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کردستان کے علاقے کو شرپسند عناصر سے پاک کرنے کے لیے انتھک کوششیں کیں۔ آخرکار 15 آذر 1359 ہجری شمسی کو ایک کامیاب مہم سے واپسی پر ان کے ہیلی کاپٹر پر باسی ایجنٹوں نے حملہ کیا۔ ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ انہیں تہران کے بہشت زہرا قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور 6 دسمبر 1992 عیسوی کو ہندوستان کی شمالی ریاست اتر پردیش میں واقع تاریخی بابری مسجد کو انتہا پسند ہندوؤں نے شہید کر دیا۔ یہ مسجد مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے 1528 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی۔ ایک پہاڑی چوٹی پر بننے والی یہ مسجد بابری مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ 300 سال کے بعد یعنی 1855 عیسوی میں ایک انگریز افسر ایچ او نوبل نے سرکاری ریکارڈ میں جان بوجھ کر یہ غلط بات لکھ دی کہ بابری مسجد ایک مندر کے کھنڈر پر بنائی گئی ہے، جو بر صغیر ہند میں بہت سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور تنازعات کا سبب بنی۔ 1992 عیسوی میں ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو مکمل طور پر منہدم کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وسیع پیمانے پر فسادات ہوئے اور پورے ہندوستان میں ہزاروں افراد مارے گئے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت الى رحمتك فوقت وعظمت لتفريطه حسرت وخلصت لوجهك توبت فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.